رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا. جب مسجد سے نکلیں گے خارج مسجد میں جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر جب داخل مسجد ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دمکیاؤ پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب افطاری سامنے آ گئی مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی آپ نے تو اب افطار نہیں کر سکتے مسجد میں, باہر جا کر کریں. یا پھر یہ کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کریں. کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو وہ نیت فائدہ نہیں دے گی. ثواب کے لیے نیت کریں, کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں, اب کھانے پینے یا افطار کرنے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا ذلت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے؟
اس میں ایک نسبت نہ کی جائے. مجھے اللہ نے عزت دی, مجھے اللہ نے عزت دی, یہ تو اچھی چیز کی نسبت کی جائے. بے عزتی ہو گئی, یہ اپنی طرف نسبت کرے. معاذ اللہ, یعنی اللہ نے میری, یہ نہ کہے, یہ ادب کے خلاف ہے.
اسی طرح اور باتوں میں بھی ہوگا کہ اگرچہ کہ ہر چیز ہے اللہ کی طرف سے, لیکن جو بھی اس طرح کے معاملات ہوں.
وہ تو عز و منتشا وہ تو دل و منتشا, عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے, ذلت بھی اللہ کی طرف سے. لیکن جب ایسا ہو نا تو اپنی طرف یہ منسوب کرے, جیسے میرے کرتوتے سے, میرے کارنامے سے کہ میں ذلیل ہوا, میری بے عزتی ہوئی. جیسے اولاد کے لیے لوگ بولتے ہیں اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے مجھے محروم رکھا ہے, یہ نہ کہا جائے, یعنی یہ اچھا نہیں ہے. جیسے وہ قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ, یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے بیمار کرتا ہے, یہ نہیں فرمایا. تو یہ ادب ہے, ورنہ حقیقت میں تو وہی کرتا ہے. یہ نہ کہا جائے, بلکہ اس کو تو ناجائز لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتوں اور سوروں اور خنزیروں اور بندروں کا خالق ہے, بنانے والا ہے. یہ اس میں خزائن العرفان میں ناجائز لکھا ہے اس کو, بلکہ یہ کہ اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, ہر چیز اس نے بنائی ہے, وہ بنانے والا ہے. تو یہ گندی چیزوں کو اس کی طرف نسبت نہ دے, یعنی جو حقیر چیزیں گندی چیزیں, کہ اللہ نے یہ بنایا ہے.
اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم میں کیا فرق ہے؟
رضا اور چیز ہے, حکم اور چیز ہے. رضا مانے خوشی, رضا مندی, اور حکم یہ ایک آرڈر, حکم کے معنی مسئلہ بھی ہوتا ہے. اس میں شریعت کا کیا حکم ہے, یعنی شریعت کا کیا مسئلہ ہے.
تو کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون بنا سکتے تھے اور کیا اب بھی بنا سکتے ہیں؟
تو قانون کس نے بنایا؟ اللہ کی عطا سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے فرمانے سے. سارا نظام تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا ہی تھا. تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو کریم. اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. بارگاہ رسالت میں حضرت نے عرض کیا کہ اسلام بھی سرکار نے ہمیں دیا, مگر وہ اندر اسٹوڈنٹ میں اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا.
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو, یعنی جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرو, اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور کثیر مقامات ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ احکام بیان فرمائے. ایک شخص نے آ کے عرض کی کہ میں اسلام قبول کروں گا لیکن پانچ کی جگہ دو نمازیں پڑھوں گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی. یہ آپ کا اختیار تھا, آپ جس کو چاہے اجازت دیتے. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز سے قبل اور انہوں نے قربانی کر دی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کی تو فرمائی کافی نہیں ہے, تو پھر ان کو اجازت دی کہ وہ اپنا چھ ماہ کا جو بچڑا ہے, چھ ماہ کا جو بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر سکتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا کہ ان کو اجازت مرحمت فرمائی. اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ احادیث طیبہ میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو جس چیز کی چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں. آپ شارع ہیں, شریعت کو مقرر فرمانے والے ہیں, اور اب بھی خواب میں جس چیز کا حکم دیں تو پھر اس کے اصول ہیں کہ وہ جو ظاہری شریعت مطہرہ ہے اس کے عین موافق ہے, تو اس صورت میں اس پر عمل ہی کیا جائے گا, اس سے ٹکراتی نہیں ہے, اس پر عمل ہی کیا جائے گا. اور ظاہری شریعت کے مطابق اگر ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ سننے والا اپنی غلطی پر معمول کرے گا کہ مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حق ہے.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا فرما ہی نہیں سکتے مجھے سننے میں غلط فہمی ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب جیسے انہوں نے خواب کا متعلق بیان کیا ہمارے بھتی صاحب نے, اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ایک بات ارشاد فرمائی, مگر یہ بات کسی اور کے لیے ارشاد فرمائی گا, اس کو یہ کہہ دو, اس کو یہ کہہ دو, تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ یعنی وہ بات تو شریعت کے موافق ہے لیکن اسے براہ راست نہیں ارشاد فرمایا گیا اور انڈائریکٹلی جیسے پیغام پہنچتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟
ایسے خواب تو منقول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھجوائے. اب یہ کہ جس کو یہ خواب سنایا گیا, یہ مطلب جو سنا رہا ہے اب اس پر اعتماد نہیں کرتا تو الگ بات ہے. اعتماد کیسے کرے یار؟ میرے پاس بھی ایسے کیس آئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ الیاس تو ہمارا یوں اور یوں ہے, اس کو بولو تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. اب کیا مسئلہ ہے؟ 50,000 روپے کی ضرورت ہے. اب تو پھر میں پھر اس طرح کے جیسے جواب کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے, سرکار سے آپ کا رابطہ ہے, سرکار نے میرے پاس بھیجا آپ کو, تو یہ بھی عرض کر دیں کہ آپ سرکار الیاس قادری کی قسمت چمکا دے اور براہ راست ان پر کرم فرمائے اور ان کو حکم دے دے کہ میرا کام کر دے. میں نے کہا جو سرکار فرمائیں گے میری کیا وجہ لگے میں انکار کروں. اس طرح کے پھر آتے نہیں تھے واپس. پہلے جب میں عوام میں ہوتا تھا نا تو اس طرح کے کیس آتے تھے کبھی کبھی. اس پر کیسے بھروسہ کرے یار؟ اتنے لاکھ دے دو, اتنے لاکھ دے دو, اس سے شادی کروا دو, اس سے نکاح کروا دو, اس کو بولو کہ اس سے اس کا نکاح کروا دے. اب یہ تو اب عاشق مجازی اور یہ اس طرح کے دھندے لے کر اپنے پاس آئے اور کبھی بولے غوث پاک نے یوں فرمایا ہے کہ اس کا اس سے نکاح کروا دو, تو اس طرح کیس میرے پاس آتے رہتے تھے کبھی کبھی. یہی کہ سامنے والے پر اعتماد نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ غوث پاک پر اعتماد کیا یہ تو ہے نہیں, یا سرکار پر اعتماد نہیں کیا ایسا نہیں ہے. ہم تو یہ بول رہا ہے نا سرکار فرمائے تو ہماری جان قربان ہے, ہماری نسلیں قربان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی معصوم عن الخطا ہیں؟
یقیناً سید المعصومین ہے, معصوموں کے سردار ہے. سارے نبی معصوم ہیں, سارے فرشتے معصوم ہیں, اور میرے آقا سبھی کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار.
معصوم سے کیا مراد لیں گے؟
معصوم سے کیا مراد ہے؟
کیونکہ ہمارے یہاں بچے بھی معصوم ہیں.
معصوم بچے، یہ معصوم بچے بولتے ہیں لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، نہ وہ عصمت عصمت
گناہ ان سے صادر
نہیں ہوتے، گناہ صادر نہیں ہوتے،
نہ قبل نبوت نہ بعد نبوت.
یعنی توجہ نہ رہنا یہ ہو سکتا ہے خلاف اولا،
یعنی وہ مرتبے کے مطابق کام ہوگا اور وہ حکم شریعت کے مطابق کام ہوگا، لیکن گناہ جو ہے وہ ان حضرات سے
نہیں ہوتے،
خطا سے یہ لوگ پاک ہوتے ہیں. یعنی جیسے تبلیغی امور ہیں، جو کام تبلیغ کرنا ہے، جن کاموں کا جو احکام امت تک پہنچانے ہیں، اس میں تو ان سے غلطی بھی نہیں ہوتی، اور جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، وہ ان سے ہو ہی نہیں سکتی.
یہ بھی اور فرشتے بھی معصوم ہیں، اور بچہ ان مانوں کر معصوم نہیں ہوتا. بچوں کو معصوم بولنا بھی نہیں چاہیے، یہ لوگ بولتے ہیں بس، اور نامعصوم بولتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، نامعصوم تو ہے، نامعصوم بچہ
صحیح ہے، نامعصوم بچے کو نہیں مارو،
نامعصوم صحیح ہے،
نامعصوم ہی ہے،
معصوم نہ بولا جائے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے، کیا شش یعنی چھ شش کلموں کا ذکر کسی حدیث پاک کی کتاب میں آتا ہے؟ شش
کلمات، یہ بعد والوں نے مطلب یہ ترتیب دی ہے. اب جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پہلا کلمہ ایک جگہ پر قرآن کریم میں نہیں ہے، کہیں لا الہ الا اللہ ہوا ہے، کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. البتہ حدیثوں میں یہ ملتے ہیں، لیکن چھ کلمے تو حدیثوں میں بھی کہاں ملتے ہیں، تو بعد والوں نے اس کی ترتیب دی ہے. چھ کلمے، چار بھی ہیں، پانچ بھی ہیں، چھ بھی ہیں،
یعنی چار تک کے تو الفاظ بھی بعین ہی احادیث طیبہ میں مل جاتے ہیں،
سبحان اللہ،
اور پانچویں چھٹے کے جو ہے نا وہ الفاظ اس طرح کے ترتیب کے ساتھ نہیں ملتے.
اسی طرح وہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ ترتیب بعد والے بزرگوں نے دی ہے، جو اچھے ہیں بہت کام کے، یاد ہوں تو سعادت کی بات ہے، جس کو یاد نہ اس کو برا بھلا بھی نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے، کیا چم گادر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے؟
انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ.
سبحان اللہ،
کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پیدا کرتا ہوں پرندے کی صورت، تو پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے.
تو یہ دیکھیں، اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے حکم سے بندہ پیدا بھی کر سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، تخلیق بھی کر سکتا ہے. تو یہ تفسیروں کی بات ہے پھر، کہ یہ چمگادڑ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جانور بنایا تو یہ تھا پرندہ چمگادڑ. یہ رات کو اس کو نظر آتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
روزے کی حالت میں پانی ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ گیا تو کیا حکم ہے؟
روزہ یاد ہو تو روزہ ٹوٹ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں انہیں حکومت سے سوال ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارے سر سے ٹوپی گر جائے تو ہم اٹھا سکتے ہیں؟
ٹوپی عمل قلیل کے ساتھ سر پہ اٹھا کر رکھی تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طرح رکھنی ہے، عمل قلیل سے مراد کہ جیسے کہ دیکھنے والے کو یوں نہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کا سر نے غالب آ جائے کہ یہ نماز میں تو نہیں ہے. تو بہرحال اگر ٹوپی نہ بھی اٹھائے تو صحیح ہے، حرج نہیں ہے. ٹوپی اٹھائیں گے، بال ایسے آج کل ہوتے ہیں کڑک کڑک، ٹوپی رکھیں گے تو پھر گر جائے گی. یہ تو آپ نے ٹوپی کا مسئلہ پوچھا، آپ کہاں ٹوپی پہنتے ہیں؟ اب تو ننگے سر ہوتے ہیں نمازوں میں، ایک تعداد ہے ننگے سر. پہلے تو بزرگوں کو دور سے دیکھتے تھے تو لوگ سر پہ رومال رکھ لیتے تھے. ہم بچے بچے تھے، جنازہ نکلتا تھا تو نابالغ بچے چھوٹے ہوتے تھے تو سر پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ ننگے سر نہیں ہونا چاہیے جنازے کے سامنے. یہ ایک احترام تھا، ادب تھا، اب تو خدا کی پناہ تو نمازیں بھی ننگے سر پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب آزادی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. پہلے اس طرح کے دینی محافل میں، اجتماعات میں یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے تصور نہیں تھا کہ کوئی ننگے سر بھی بیٹھ جائے. جیب میں رومال، ٹوپیاں یہ عام طور پہ رکھتے تھے لوگ، رومال اب بھی رکھتے ہیں لیکن ناک پوچھنے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے نہیں رکھتے. تو ٹوپی بھی پہلے رکھتے تھے، اب تو ٹوپیوں کا میرا خیال بکتی بھی نہیں ہوگی. جیب کی ٹوپی پہلے بہت بکتی تھی یار، وہ واقعی بولتا ہوں بہت بکتی تھی پہلے جیب کی ٹوپی. اور اب ٹوپیاں بکتی ہیں تو خوبصورت وہ ڈیزائننگ والی یہ مطلب بکتی ہیں، یہ پہنتے ہیں لوگ، وہ جالی والی ٹوپی کم پہنتے ہیں. جیب میں ہونی چاہیے. رومال باندھنے کی تو میں فیور میں نہیں ہوں، رومال باندھنا تو صحیح نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن نماز میں یہ رومال نہیں باندھنا چاہیے، عجیب سا لگتا ہے. مطلب ایسا اولیا بن جاتا ہے کہ عام بازار میں بھی نکلتے ہوئے آدمی شرمائے گا، کسی بڑے آدمی کے سامنے یا چھوٹے آدمی کے سامنے بھی یہ رومال باندھ کے شرمائے گا کہ ہنسے گا یہ کیا چلایا ہے باندھ کے رومال. ٹوپی میں کوئی نہیں ہنسے گا، وہ ہنسے گا تو خود پھنسے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میں نے یہ بول دیا جو بولنا تھا، اور غلط نہیں بولا، لیکن اب جو ننگے سر، اب چونکہ اس کا رواج ہو گیا ہے تو اسلامی بھائی ننگے سر والوں کو ٹوکا نہیں کرے کہ ٹوپی اوڑھ لو. ٹوپی اوڑھنا فرض واجب نہیں ہے، اور اس طرح پھر بندہ دین کی باتیں سننے سے کترا جائے گا اور دور چلا جائے گا. اس لیے کوئی کسی کو ٹوکے نہیں، جو جس طرح آتا ہے اس کو آنے دے. ابھی ننگے سر آیا، کل ٹوپی نہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے امامہ باندھ لے، اللہ دل میں ڈال دے اس کے. تو نہ باندھے تب بھی آتے رہو یار، یہاں آتے رہو اور دین کی باتیں سنتے رہو. کوئی بول بھی دے ٹوپی رکھو امامہ باندھو تو وہ آپ اس سے بھی لڑائی نہیں، اچھا ہی بول رہا ہے بےچارا، لیکن آپ ہم کو چھوڑ کے جانا نہیں. مسجد بھرو تحریک، شیطان کے خلاف جنگ، بس اس میں ہمارا ساتھ دیتے رہے، ٹوپی پہنے یا نہ پہنے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتاؤں، سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، ان کے شاگرد تھے. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں رہا، اور میں نے جلوت ہو یا خلوت، یعنی اکیلے ہوں یا لوگوں کے سامنے، کبھی ننگے سر نہیں دیکھا امام ابو حنیفہ کو، وہ حنفی ہیں. لیکن آپ اگر نہیں بھی ننگے سر رہتے بھی ہیں تو آتے رہے ہوتا، وہی بات ہے، ہم کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہم مل جل کر انشاءاللہ مسجدیں بھریں گے، اور نہ صرف بھریں گے بلکہ دوسری بناتے بھی رہیں گے. کیا ننگے سر والوں کو بگا دو گے تو مسجدیں کیسے بنیں گی اپنی؟ ان کی تعداد بھی بہت ہو گئی ہے. ذرا ہے تو مسلمان نا، داڑھی نہیں رکھتا تب بھی ہے تو مسلمان، سب کو مطلب آنے دیا جائے. داڑھی بھی رکھنی چاہیے کہ یہ واجب ہے، یہ تو واجب ہے. نہیں رکھتے تو گناہگار ہوتے ہیں، مونڈ دیتے ہیں، چھٹی کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ذہن بنائے اور توبہ کر کے ہمت کرے. اور آقا کی سنت، جس داڑھی مبارک والے کا کلمہ پڑا ہے اس کے چہرے کی کچھ نشانی، محبت کی نشانی اپنے چہرے پر سجا لو یار، آج تو ہو جائے. ہمت مردات مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ دل لگا دے گا، دل جمع دے گا، جھجک اڑ جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ایمان میں مٹھاس اور عبادت میں لذت پیدا ہو.
ہاں ایسا طریقہ تو مجھے بھی درکار ہے، لذتیں اور مٹھاس مل جائے. اب یہ کہ بزرگوں کے ایسے سے اقوال ہیں کہ ہم نے 20 سال تک نماز پڑھی، قرآن پڑھا، دل نہیں لگا، لذت نہیں ملی، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو پھر کہیں جا کر ہم کو لذت ملی، دل لگا، اور اب ہم 20 سال تک ہم نے اس سے نفع اٹھایا. کسی بزرگ کا یہ قول اس طرح کا حلیت الاولیاء میں بھی ہے، غالب احیاء العلوم میں بھی ہے. یہ کہ اب بولو کہ آپ کو چھو کر دے اور یہ سارا دل لگ جائے، لذت بھی آ جائے، تو جد و جہد، کوشش کرنا میرا کام اور پورا کرنا رب کا کام، رب کرم فرما دے گا تو ہو جائے گا، تو بہرحال دل لگے نہ لگے کرتے رہنا چاہیے عبادت، کبھی نہ کبھی دل لگ جائے گا. اور دل لگانے کے لیے عبادت کرنا یہ ضروری نہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، دل لگے نہ لگے. روزوں میں کس کا دل لگتا ہے؟ شام کو تو بالکل ہی کوسا حساب کتاب ہوتا ہوگا، شدت کی پیاس لگی ہوتی ہوگی، بالکل ڈال ہو جاتے ہوں گے. یہ پھر بھی روزہ تو نہیں چھوڑتے الحمدللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. ایسا کہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جیسے اپنے کو بد نگاہی سے بچاتا ہے تو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو عبادت میں یا اس کو لذت نصیب کی جاتی ہے، ایسا کچھ
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے جو اسے یعنی بد نگاہی کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا، میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے جو اسے یعنی بد نگاہی کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا، میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اور ایک روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ پاک اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال 642 پیج سے میں نے آپ کو سنائی، یہ کتاب پڑھنے والی ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. اس میں نیکیوں کی رغبت، نیکیوں کا شوق دلانے کے لیے بہترین کتاب ہے، یہ منفرد کتاب ہے یوں سمجھ لو. اس کو بھی اگر ضرور حاصل کیجئے گا اور پڑھیے گا، اللہ توفیق دے تو. زخیم کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. اگر واقعی آنکھیں نیچی رکھنے کی کوئی عادت بنا لے تو رقت بھی آئے گا، دعا میں رونا بھی آئے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں زبان کا بھی قفل مدینہ ہو، بولے ضرورت کے سوا نہ بولے اور بس وہ اللہ اور رسول کی یاد میں رہے، بڑی رقت سو سب آ سکتا ہے. لیکن ہم لوگ تو بس کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اچھی جگہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں، بری جگہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں، نہ دیکھنا کی بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نہ بولنے کا بول رہے ہوتے ہیں، بک بک کر رہے ہوتے ہیں، دل دکھا رہے ہوتے ہیں، دل جلا رہے ہوتے ہیں، کسی کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کانوں کان خبر بھی خود کو نہیں ہوتی کہ یہ میں کوئی غلط بھی کر رہا ہوں. لذت کی بھی تلاش ہے، یہ سب ساتھ کیسے ہوا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد کمال اتاری بنگلہ دیش سے. پیارے بابا جان، شادی میں جو لڑکی کی باپ سے ڈیمانڈ کیا جاتا پالنگ مختلف سامان یہ دینا ہے وہ دینا، اس طرح یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟
لڑکی کے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے لڑکا، بڑے لوگوں میں تو کار بھی مانگتے ہوں گے، اے سی یہ دو وہ دو، جیسا مطلب معیار، غریب لوگ بھی پیچھے نہیں رہتے ہوں گے،
وہ لسٹ بنتی ہے.
ہاں
رشتہ جاتا ہے نا تو بعض کمیونٹی میں لسٹ بنتی ہے، ہماری کمیونٹی میں بھی ایسا، باٹوا کمیونٹی
پنچایت بھی بیٹھتی ہوگی شاید کہ یہ طے ہوتا ہوگا،
لسٹ بنتی ہے، بیچ سے لوگ ہوتے ہیں اور پھر اس میں نیگوسیشن ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ دیں گے یہ نہیں دیں گے، مکان اتنے کا تو بولیں گے نہیں اتنے کا نہیں اتنے کا، ہماری پوزیشن نہیں ہے تو وہ بولیں گے یہ تو چلتا ہے آج کل دیا جاتا ہے، تو لڑکے نے یہ پڑھا ہے تو لڑکے نے یہ سیکھا ہے، تو اس طرح کی ڈیمانڈیں چلتی رہتی ہیں، اور شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، جس پر ہم نے کئی دفعہ مدنی مذاکروں میں اور دیگر سلسلوں میں بیان کیا ہے کہ عرف اور عادت کے مطابق باپ بیٹی کو یا جو بھی بیٹی لڑکی والے اپنے وہ جو عرف آدم ہوتا ہے اپنی سمجھ سے اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور نارملی دیتے ہیں، نارملی دیتے ہی ہیں اگر آپ نہ بھی مانگے دو. تو مگر یہ کہ بعض صورتوں میں تو حد سے تجاوز کیا جاتا ہے، تو برکت والا نکاح وہ ہے جس میں فریقین کے لیے آسانیاں ہوں. یہ روایت میں یہ مضمون موجود ہیں کہ دونوں طرف سے آسانیاں ہوں, یعنی دونوں طرف سے کوئی مقروض نہ ہو,
مہر کم ہو, اس طرح کا مطلب.
جی مہر یہ شرح میں لکھا ہے اس کی جو آپ فرما رہے نا, کہ دونوں طرف دونوں کو مالی طور پر پریشر میں نہیں اتنا مطلب آئے تو اسی نکاح کو برکت والا نکاح کہا گیا ہے. مشکا شریف میں جی جی اس کا لکھا گیا ہے.
لڑکی والوں کی نیندیں اڑ جاتی یار, اتنا لڑکی والوں کے لیے مسائل ہے. جتنا خرچہ ہمارے یہاں لڑکی والوں کا ہے لڑکے والوں کا نہیں ہوتا. وہ لڑکیاں پیدا بھی زیادہ ہو رہی ہیں, اللہ کرم.
آخری دم تک پاپا ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی. ایک بار جیسے مثال کے طور پر دے دیا نا باپ نے اپنی بیٹی کو یا گھر والوں نے جو بھی دینا تھا دے دیا, اب وہ اب جیسے یہ دیکھیں نا ماہ رمضان ہے نا, ماہ رمضان میں بھی لینا دینا ہے اور عید میں
جی جی
عید میں الگ لینا دینا ہے.
آم کا سیزن آ گیا,
ابھی عمرے پہ لوگ گئے واپس آئیں گے تو لینا دینا الگ ہوگا, اب جو حج پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو لینا دینا الگ ہوگا. بقرعید میں جانور کٹے گا تو اس میں لینا دینا الگ ہوگا, کیونکہ اس میں بھی مطلب اگر ہم وہ سری پائے بیچ دو تو پھر میرا خیال واپس آ جائیں گے, پھر اس میں ران بنی ہوئی ران, تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہمارے چل باز کمیونٹی میں تو اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی پناہ, دعا کریں اللہ کریم کرے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں.
بعض صورتوں میں تو رشوت ہوتی ہے نا
جی بابا,
جبکہ وہ سامنے والوں کو نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے, جھگڑا کریں گے, بیٹی کو ستائیں گے, ظلم کریں گے اس پر. تو اب یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے, تو جب شر سے بچنے کے لیے دیا گیا تو یہ رشوت ہوتی ہے, حرام, قطعی حرام. ہر صورت میں رشوت نہیں ہے, شر سے بچنے کے لیے جو دیا وہ رشوت ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. مطلب
یہ ختم کر دیں, اس میں اگر لڑکا بھی تھوڑا سا ہمت پکڑے نا اور لڑائی جھگڑا نہ کرے, فتنہ فساد نہ کرے, لیکن ہمت پکڑے کہ مجھے نہیں لینا میرے سسرال سے کچھ بھی, تو بھی بات بن سکتی ہے. لیکن اب وہ خود ہی بکنے کے لیے تیار ہے, اپنا ریٹ خود ہی لگا رہے ہیں, تو اب کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, میرے نوجوانوں کو بھی اللہ ہمت دے, مگر بس یہی کہ لڑائی جھگڑا فتنے سے بچ کر تھوڑا سا اپنا وہ اختیار کریں, والد اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. عورتوں میں زیادہ یہ مسائل سنے جاتے ہیں, لیکن اگر مرد اپنا کردار تھوڑا ادا کرنے کی کوشش کرے تو کنٹرول ہو سکتا ہے.
لڑکا جو ہے نا اس کو شادی سے غرض ہوتی ہے, اس کا اتنا مطلب ذہن, اس کا ذہن خراب کیا جاتا ہوگا. ماں بولتی ہوگی, بہن بولتی ہوگی, بڑی تجربہ کار, باپ بھی شاید کم بولتا ہوگا. مردوں میں یہ بلا کم ہے, عورتوں میں خدا کی پناہ, مطلب خصوصاً بڑی بوڑھیاں جن کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے نا, ان کا آدھا جسم جو باہر ہے نا, یہ بڑا شریر ہوتا ہے. یہ بڑھیاں جو ہے نا یہ بڑا ناس کر رہی ہوتی ہیں معاشرے کا, کوئی بھاسا بھی نہیں سمجھتی. اللہ ان کو ہدایت دے, سب نہیں ہے لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سمجھدار لوگ سمجھتے ہوں گے. تو اس لیے اگر لڑکے کو کوئی چڑھانے والا نہ ہو نا تو شاید یہ چپ چاپ وہ سہرا پہن کے مطلب بیٹھ جائے. ہاں اسی طرح وہ لڑکی بھی بیچاری, اس کو بھی وہ بھی نہ پڑے چکر میں, اس کو اتنا پتا نہ ہو, جوان ہوتی ہے نا ابھی تجربہ نہیں ہے, بوڑھی ہوگی جب الگ بات ہے. تو یہ مطلب مین جو خاندان والے جو لوگ ہیں نا,
بابا ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں گھریلو مسائل ان کا حل. بابا کالیں آتی ہیں, میسیجز بھی آتے ہیں. لڑکیاں نا یہ بھی اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بھلے اکا دکا کال اگر آئی ہے کہ اپنی شادی پر جو ان کو ان کی اپنی ذات کے جو ڈیمانڈ ہے نا کہ میں یہ بھی لے جاؤں گی, میں یہ بھی لے جاؤں گی, میرے کپڑے ایسے ہوں تو میرا جوڑا ایسا ہو تو میرے چپل ایسے ہوں, یہ خود اوپر ہے کہ اپنے باپ پر اتنا پریشر ڈال رہی ہے کہ مجھے یہ بھی دلا دو, یہ بھی دلا دو, یہ بھی دلا. باپ کی اتنی پوزیشن نہیں ہوتی لیکن بیٹی ہے کہ اس کے ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتے. بیٹی کو ہلکا پھلکا پرس چلتا نہیں, اس کو برانڈیڈ پرس چاہیے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے سلسلوں میں آئی ہیں. تو بیٹیوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے والدین پر پریشر ڈالیں, باپ بولتا تھوڑی ہے بعض اوقات, باپ مقروض ہو جاتا ہے اور وہ بیٹی کی کیونکہ شادی ہو رہی ہے تو وہ بعض اوقات یہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے, میاں بیوی آپس میں نپٹ رہے ہو, تب کیا کریں, بیٹی جا رہی ہے بیچاری کو دینا دینا دینا. تو بیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے اوپر مالی بوجھ تو نہ ڈالے. اب وہ بھی ڈال رہی ہوتی ہے, وہ مطلب اس طرح کی چیزیں نہ کریں. اور لڑکے پاپا ڈیمانڈ کرتے ہیں، پاپا لڑکے ڈیمانڈ کرتے ہیں.
میں نے عرض کیا نا کہ لڑکے لڑکیاں کرتے ہوں گے، لیکن پیچھے ان کے کوئی کار فرما ہوتا ہو تو اللہ بہتر جانا. ابو ایڈوانس ہے دور، لیکن خود بخود ضروری نہیں کرتے ہوں.
دوستوں میں ایسا چل پڑا ہے کیا دادا،
ان کی دوست سہیلیاں لڑکی یہ چڑھاتی ہوں گی کہ میں نے تو یہ بھی لیا تھا وہ بھی لیا تھا، تو بھی اپنے ابو کو بول. یہ بھی ہوتا ہوگا، ہونا نہیں چاہیے. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ کہ ایک گھر ہے، وہ ہمارا رہائشی گھر ہے، اس میں ہم نے کرایے پہ دکان دی ہوئی ہے جس کا کرایہ 30,000 روپے آتا ہے، اس کو ایک سال بھی ہو گیا، کیا اس پر زکات دینا فرض ہے؟
مطلب یہ کہ اگر شرائط پائے گئے تو وہ کرایہ بھی اس میں محسوب ہوگا، وہ کاؤنٹ کیا جائے گا زکات کے اس میں.
یعنی مکان پر نہیں، اس کرائے پر؟
کرائے پر جی، دکان اور مکان پراپرٹی پر نہیں ہے، اس پر ہے آپ کے کرائے پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیں، جو موتقف ہونا چاہے اسلامی بھائی اسلامی بہن، تو اس کے لیے آخری وقت کون سا ہے؟
سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے موتقف کے لیے یہ ہے کہ مسجد میں ہو جائے، آ جائے. یعنی غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہونا ضروری ہے. 20واں روزہ اس تو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے موتقف ہو اور سورج ڈوبے، سورج ڈوبتے وقت اس کا ہونا یہ ضروری ہے مسجد میں. اب یہ کہ بعض اوقات ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں اتنا رش ہوتا ہے، چیکنگ کے مراحل بھی طے کرنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے نا، کہ ہزاروں کی جانوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایک ایک کی چیکنگ کی جاتی ہے، سامان کی، اس کی باڈی کی، سب کچھ ہوتا ہے. تو اس میں بعض اوقات یہ کہ مغرب کی اذان یہ لائن لگی ہوتی ہے، اس میں شاید ہو جاتی ہے اذان. بالفرض اگر اذان ہو گئی تو یہ نہ کہا جائے کہ میرا کیا قصور ہے، میں تو آ گیا تھا. اعتکاف شروع نہیں ہوگا، مسجد کے باہر جو لائن لگی ہے تو اس کا اعتکاف، وہ سنت اعتکاف تو گیا. اب آ جائے مسجد میں، نفل اعتکاف کر لے، 10 دن یا گزار دے، جو دن مل جائے غنیمت ہے. اگر باہر نکلا تو پھر دوبارہ نیت کر لے، نفل اعتکاف کا ثواب کماتا رہے.
ابا 12 بجے کی اگر فلائٹ ہوتی ہے نا، تو ایئرپورٹ پر 12 بجے کوئی نہیں پہنچتا، ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے، ایک گھنٹے پہلے تو کاؤنٹر بند ہو جاتا ہے. اب کوئی بولے کہ میں ایک گھنٹہ پہلے آ گیا ہوں، بولے بھائی کاؤنٹر بند ہو گیا، بورڈنگ پاس نہیں لیا، امیگریشن نہیں کرائی، چیک پوسٹ سے کسی سے نہیں گزرے، بولے میں تو فلائٹ کے اڑنے سے پہلے آ گیا تھا نا، تو پھر وہ جواب دیں گے ایئرپورٹ والے.
سورس بھی نہیں لیتے میرے ساتھ. میرے ساتھ جو رجب المرجب میں، کون سا سال میں مرکز الاولیاء میں جو قصہ ہوا تھا، 95 میں 2 شہید ہوئے تھے سائیں بھائی، اور مجھے پولیس کے پورے وہ فوج میں سمجھو، اس وقت تو خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، تو وہ فوج کی کوئی پولیس کی گاڑی تھی، وہ بڑے بڑے یعنی وہ ایس ایس پی پہنچ گئے تھے اور ڈی ایس پی اور یہ لوگ، تو اب وہ ایس ایس پی تو ساتھ نہیں تھے، ڈی ایس پی اور یہ گاڑی میں مجھے لے گئے تھے. ساتھ پہنچے تو وہ اڑا اڑی میں فلائٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، کاؤنٹر بند ہو گیا. اب وہ ڈی ایس پی نے بھی بیچارے نے سورس لگائی، ایسا کیس تھا میرا خطرناک کہ وہاں کہیں یہ جلدی پہنچے اپنے گھر پہنچ جائے، کہیں وہاں بھی یہ لوگ کہیں ترکیب بنا کر اس کو ایئرپورٹ پہ نہ مار دیں، میری جان کا خطرہ تھا. لیکن ہوائی جہاز والوں نے ہماری نہیں سنی، اس کی نہیں سنی، اور ہوائی جہاز مجھے لیے بغیر اڑ گیا. اور اس کے بعد وہیں راہ میں ایئرپورٹ سے باہر نکلنے، اس وقت تو خوف تھا نا، تو پھر یہ کہ دوسری جو فلائٹ کوئی بھی سی تھی وہ اس میں میں باب المدینہ آیا تھا مرکز الاولیاء لاہور سے. تو یہ کہ یہ مطلب کہ جب لیٹ ہوتا تھا میں ان سے لڑائی کروں کیا، تب کیا اس پہ کیس کروں کہ مجھے کیوں نہیں لے گئے، میری جان کا خطرہ تھا. ایسے حالات میں بھی بس وہ ان کے اصول بنے ہوئے، تو یہ تو شریعت کا اصول ہے کہ غروب آفتاب کے وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہو. تو آپ بولو گے یار ہم بیمار رہ گیا، چلے تھوڑا بہت، بالکل نہیں چلے گا. یہ حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنا ہے, جلدی آ جاؤ. ہوائی جہاز کے لیے جلدی جاتے ہیں نا, تو دو گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے پہلے بلاتے ہیں یار بعض اوقات. اس لیے آج کل تو چیکنگ اور یہ حالات کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہیں سختیاں. تھوڑا ادھر کھڑے ہیں تو لے کے میرا کے سامنے آ جاؤ, سمجھے, کیمرے کے سامنے کھڑا کریں گے. سوالات بھی کرتے ہیں بعض اوقات, پنچاتے کرتے ہیں, کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, تو جواب بھی دینا پڑتا ہے. ذرا بھی آپ نے 19-20 کیا تو یہ شک کریں گے, تو پھر اور آزمائش پہ ڈال دیں گے. ادھر کوئی بھی اڑی نہیں کرتا, سب یس سر کر رہے ہوتے, سمجھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا جی اس مہینے 24 تاریخ دا ٹکٹ ہے عمرے واسطے, تے میری والدہ فوت ہو گئی, اس کی عمرے کی خواہش آئی, تے میں عمرہ پہلے والدہ واسطے کراں یا پہلے میں آپ عمرہ کراں, یہ مسئلہ میں پوچھنا چاہنا.
اللہ تہاڈی والدہ نو غریقِ رحمت فرماوے, اودی مغفرت کرے, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جلوے اودی قبر وچ لے رہے, صبر بھی عطا کرے توانو بھی دیگر سوگواراں نو. اچھا, عمرہ جڑا ہے وہ کسی اور نام تو نہیں ہو سکتا, اپنے نام تو ہی ہوتا ہے. تسا اپنے نام تو عمرہ کرو تے تہاڈی والدہ نو ایدہ اس والے سواب کر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ تاک راتوں میں جو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے, اگر اس نماز میں کسی کو سبحان اللہ والحمد للہ نہ پڑھنا آتا ہو تو اس کی جگہ کیا کرے؟
تسبیح یاد کر لے, صلاۃ التسبیح نفل ہے اور صلاۃ التسبیح کہتے ہی ہیں اس کے, اس میں تسبیح پڑھی جائے. تسبیح یہ سود آنے والی جو تسبیح ہوتی یہ مراد نہیں ہوتی, بلکہ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی, تو اللہ کی پاکی اس میں بیان کی جاتی ہے, تو اس کو پروپر طریقے پر پڑھنا چاہیے. اب اس کی کوئی قائم مقام کوئی مختصر تسبیح ہے نہیں ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز سے پہلے جو بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے, الحمد شریف کے بعد جو سورت ملانی ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ برائے مہربانی جواب دیجیے.
جب سورت ملائیں گے سورہ فاتحہ کے بعد تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے, مستحب ہے. اور اگر بیچ میں کوئی رکو جیسے پڑھتے ہیں, سورت نہیں پڑھتے بلکہ مثال کے طور پہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, اس طرح کی بیچ کی آیتیں پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں, تو اب بسم اللہ پڑھنا مستحب نہیں ہے. سورت ملانے کے لیے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدا عشق مصطفیٰ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.